صلي على رسولك معوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گذشتہ اتوار کو دعاؤں کے موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ دو یا تین ایسی دعائیں ہیں جس کے لیے لوگ بڑی کثرت سے کہتے ہیں. ایک تو دوسروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور دوسری قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں لوگ پریشان ہیں. پریشانی بہرحال انسانی فطرت ہے. انسانی فطرت میں بہت سی چیزیں ہیں اور رب تعالی نے جو اپنا دین اتارا اس دین پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی فطرت کی بہت سی چیزوں کو ٹیم کر لیتا ہے. تبدیل تو نہیں کر پاتا لیکن اسے ٹیم کر لیتا ہے. ہمارے پاس ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے ہم ان تمام چیزوں کا مقابلہ بآسانی کر لیتے ہیں اور وہ ہے رب پر بھروسہ. جب رب پر بھروسہ ہونے لگتا ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی انسان کو فکر مند نہیں کر پاتی. انسان کے دل سے ایک آواز اٹھتی رہتی ہے کہ جب میرا رب موجود ہے, مجھے لک آفٹر کرنے والا موجود ہے, میرے بغیر کہے وہ مجھے لک آفٹر کرتا ہے, میری ضروریات جو میرے علم میں بھی نہیں ہوتی وہ انہیں بھی پوری کر دیتا ہے. تو اگر میں قرض تلے آ گیا ہوں تو پریشانی کی کیا بات ہے, میرا رب میری حال پر مہربانی فرمائے گا, مجھ پر رحم کرے گا اور مجھے اس قرض سے نکال دے گا. لیکن بعض اوقات انسان پریشانی سے اتنا اوور ویلم ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے اس کے اندر وہ اعتماد کہ میرا رب موجود ہے اور وہ مجھے لک آفٹر کرتا ہے, وہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو ہم اس ان گارڈڈ مومنٹ میں بکھر جاتے ہیں اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم کسی دعا کرانے والے صاحب کے پاس, کسی عامل صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور بجائے اپنے رب کے سامنے گڑگڑانے کے اپنے ہی جیسے ایک محتاج انسان کے سامنے گڑگڑانے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے موقع آئے جو بظاہر دنیاوی طور پر نہایت سخت دکھائی دیتے تھے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت اللہ کے ساتھ ہے وہ اتنی بلند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بارے میں دو ہی لفظ کہے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں. عظمت کی اس بلندی پر فائز, اور پھر اللہ کے محبوب, اور محبوب بھی اس قسم کے کہ جن کی محبت میں پوری کائنات تخلیق کر دی رب تعالیٰ نے. تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس قسم کی زندگی گزارتے. یہ صرف اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے مثال قائم کرنا تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی میں سے نہ پیدا ہوتے, ہمارے ہی جیسے بشر نہ ہوتے تو ہمارے پاس تو ایک بہت اچھا بہانہ آ جاتا کہ وہ تو نور تھے, وہ تو پیغمبر تھے, ہم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو پھر ہم تقلید نہ کر پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ نے چونکہ ہمیں تخلیق کیا ہے, اللہ ہماری فطرت کو بہتر جانتا ہے, اس لیے ہمارا وہ بہانہ رب تعالیٰ نے یوں توڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہی درمیان سے پیدا کیا, ہمارے ہی جیسا انسان بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی زندگی عطا فرمائی جس میں ہر ہر رنگ پایا جاتا ہے, ہر وہ امکانی چیز جس سے کسی انسان کا زندگی میں واسطہ پڑ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے گزارا گیا ہے کہ ایک مثال قائم ہو جائے تاکہ کل کو ہم جیسے کمزور لوگ یہ حوصلہ پاتے رہیں کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں آپ نے ایسے موقع پر یہ عمل فرمایا تھا, تو ہمارا حوصلہ نہ ڈھہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی مقام آئے, سخت مقام آتے رہے. جنگ احزاب بھی ایسا ہی ایک موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کے حضور ایک دعا کی تھی جو کہ بعد میں صحابہ کرام بھی اسے مشکل وقت میں پڑھتے رہے. اور اس دعا کی خوبی یہ ہے, ذرا لمبی ہے, طویل ہے وہ دعا, اس کا عربی کا متن یہاں پرنٹڈ فارم میں اویلیبل میں کر دوں گا, دو چار دن میں اسے تحریر کروں گا اور عربی میں اس صحت کے ساتھ کہ اس میں زیر زبر کا فرق نہ آنے پائے, تو بعد میں اسے کمپیوٹر پر کمپوز کرا کے آپ کے بینیفٹ کے لیے یہاں اویلیبل ہو جائے گی اگلے دو چار روز کے اندر. اس لیے کہ ہم جیسے اجمیوں کے لیے عربی کی دعا کو بائی ہارٹ پڑھنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے, اس میں امکان یہی رہتا ہے کہ زیر زبر کا فرق ہو جائے گا. اور میں اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کی بہتات اتنی ہے کہ میں اس میں مزید کوئی اضافہ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا, تو اس لیے فی الحال تو وہ دعا میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں, عربی کا لکھا ہوا متن آپ کو میں اویلیبل کر دوں گا. جنگ احزاب پر مانگی گئی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی تھی اللہ کے حضور, وہ تھی اس سے پہلے تین بار درود شریف پڑھ لیجیے, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہی میں تیرے حضور امن کی درخواست کرتا ہوں, تیرے پاک نور اور تیرے جلال کی برکتوں کے صدقے ہر آفت ہر رنج اور جنوں اور انسانوں کی بلاؤں سے امن چاہتا ہوں. جو کچھ تیری طرف سے مجھے پہنچے اس پر راضی ہوں, میری پناہ تو ہی ہے, میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, میری امن کی جگہ تو ہی ہے, میں اس کے لیے تیرا ہی دامن پکڑتا ہوں. سب زبردستوں کی گردنیں تیری بارگاہ میں خم ہیں, اب وہ تیرے سامنے ذلیل و خوار ہیں, اپنی مخلوق کی حفاظت اور ان کی نگبانی کی کنجیاں تیرے ہی خزانے میں ہیں. میں تیری ذات کے جلال کے صدقے تجھ سے ہی امن چاہتا ہوں اور تیرے حضور رسوا ہونے سے محفوظ رہنے کی درخواست کرتا ہوں. یا اللہ میری پردہ پوشی فرما, میں تیری یاد سے غافل نہ رہوں اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں. رات کے وقت, دن کے وقت, سوتے وقت, جاگتے وقت, آرام میں, سفر میں, وطن میں, غرض کے ہر وقت میں تیری پناہ میں رہنے کی تجھ سے درخواست کرتا ہوں. تیرا ذکر میرا شعار ہو اور تیری تعریف میرا لباس. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, تیرے نام کو میں تمام عیوب سے پاک جانتا ہوں. اے اللہ مجھے رسوائی سے پاک رکھ, اے اللہ مجھے رسوائی سے پاک رکھ, اے اللہ مجھے رسوائی سے پاک رکھ, اپنے عذاب سے اور اپنے بندوں کے شر سے محفوظ رکھ, میرے لیے اپنی حفاظت نگبانی کے پردے لٹکا دے اور اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے, مجھے غنی فرما دے, مجھے گناہوں کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ نیکی سے مجھے مالا مال کر دے, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ دعا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ دعا مصائب کے اور ظلم اور ستم کے دور ہونے کے لیے ہے، ہر مشکل وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، اس کو ہم اپنا روز کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد اسے پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کی فضیلت تو یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگی ہے، اس سے بڑھ کر افضل دعا کیا ہوگی. اسی طرح ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی تھی کہ قرض خاک کو ہے احد کے برابر کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے قرض سے نجات دلا دیتا ہے. اس دعا کی اصل راوی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے بی بی صاحبہ سے پوچھا تھا کہ آپ کو وہ دعا یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی تھی، اور اتفاق یہ ہے کہ یہی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو سکھائی تھی. تو بی بی صاحبہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا تھا کہ وہ مجھے یاد ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو اس مقروض ہے اور بے پناہ مقروض ہے، اگر یہ دعا ریگولرلی مانگے تو اس کا قرض خاک کو ہے احد سے زیادہ ہو، وہ قرض ادا ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی عربی کا متن میں اویلیبل آپ کو کر دوں گا، مجھے صرف ایک آدھ دن کی مہلت دے دیں، میں بیٹھ کے تسلی سے کس وقت لکھوں گا اسے اور اس کے بعد کمپوز کرا کے میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں گا. قرض کی دعا جو ہے وہ ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ، اے اللہ، گرہوں کو کھولنے والے اور رنج و غم کو دور کرنے والا تو ہی تو ہے، تو بے قراروں کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، تو دنیا میں مہربان ہے اور آخرت میں نہایت شفیق ہے. میں تجھ سے تیری رحمت کے نازل ہونے کی درخواست کرتا ہوں، تو مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما دے، اپنی رحمت کے صدقے مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اور دعا جس کے لیے میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے، وہ دعا جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ صاحب کی بتائی ہوئی ہے، آپ کے خدمت میں شہر کا ایک نہایت معزز آدمی حاضر ہوا تھا اور اس نے کانفیڈینس میں جناب حضرت بصری رحمت اللہ علیہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے حالات خراب ہو گئے ہیں اور مقروض ہو گیا ہوں، آپ مجھے اس میں عزم بتا دیجئے تاکہ میں وہ پڑھ کے اللہ سے ادائیگی قرض کی دعا کر لوں اور اللہ تعالی مجھے قرض سے نجات دلا دے. جناب حسن بصری صاحب، آپ کی کنیت ابو سعید تھی، آپ نے اسے کہا کہ یہ دعا پڑھ لو اور انشاءاللہ تعالی اس کے صدقے قرض دور ہو جائے گا. تو در حقیقت اس میں اعظم چھپا ہے. تو اس آدمی نے جب وہ دعا پڑھی تو اسے مسجد میں اشرفیاں پڑھی ہوئی ملی، جس میں نے لاسٹ سنڈے ذکر کیا تھا کہ اشرفیوں کی تھیلی پر ایک تحریر تھی کہ تم نے بہت بہت کم مانگا، اگر تم نے مجھ سے جنت مانگی ہوتی تو میں تمہیں جنت عطا کر دیتا. تو اشرفیوں سے ان صاحب نے اپنا قرض ادا کر لیا تھا. یہ دعا اگر آپ چاہیں تو حجت کی نماز کے بعد مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، پابندی نہیں ہے کوئی، جب چاہے مانگتے رہیے. اور اگر باوضو ہیں تو اس دعا کے مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان باوضو ہو، جس میں اس کی آئس میں پوشیدہ ہے اس میں آزم. مناسب یہ ہوگا کہ اس دعا کو اگر آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں تو باوضو حالت میں پڑھیے، اس کی امید تو ہے کہ برکات بے پناہ حاصل ہوں گی. یہ جو اس سے پہلے میں دعا پڑھنے سے پہلے یہ قصہ جو بیان کر رہا ہوں اور تھیلی پر جو لکھی تحریر میں نے عرض کی، اس کو بیان کرنے کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا کہ ایک چیز تو ہم پر یہ واضح ہو جائے کہ جس شخص نے اس میں اعظم کے ذریعے سے رب کو پکارا اور ادائیگی قرض کی دعا کر لی تو اشرفیاں تو اویلیبل ہو گئی ہیں اس شخص کو، لیکن وہ جو تحریر لکھی ہے تھیلی پر، وہ تھیلی کی تحریر در حقیقت مجھے تو اطلاع کی نسبت ایک گلا دکھائی دیتا ہے کہ رب اپنے بندے سے یہ فرما رہا ہے کہ تو نے تو مجھ سے بہت کم مانگا، اگر جنت مانگتا تو میں دیتا. تو اللہ کے نزدیک جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیاوی مال و زر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی وقت نہیں رکھتا، نہایت حقیر چیز ہے رب کے نزدیک. تو ہم رب سے اگر کچھ مانگیں تو اس کے شایع نشان تو کچھ مانگیں، اور میرے نزدیک رب کے شایع نشان صرف اس کی اپنی ذات ہے، باقی سب ہیچ ہیں چیزیں. تو اگر اس سے ہم اس کی ذات ہی مانگنا شروع کر دیں اور اگر رب ہمارا ہو گیا تو اس کی ساری کائنات ہماری ہے، پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ میں بار بار کہتا رہتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ یہاں آنے والے اکثر حضرات اس بات سے جذبہ بھی ہوتے ہوں کہ میں ایک عجیب و غریب قسم کے منطق ان کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کو گہرائی سے دیکھا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ دنیاوی مال و زر، آرام و آسائش، یہ رب کے نزدیک بہت ہی حقیر ہے. تو یہ تھیلی پر لکھا ہوا جملہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ دعا اس طرح سے ہے: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا الله یا اللہ یا اللہ انت اللہ انت اللہ ولا اللہ انت اللہ لا الہ الا انت اللہ 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 واللہ انہ لا الہ الا اللہ اقضی ان الدین ارزقنی ارزقنی بعد الدین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی اصحاب اجمعین رحمتہ. یہ وہ دعا ہے، چونکہ اس میں اعظم ہے اس لیے اس کو عربی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. یہ آپ اتنی جلدی یاد نہیں ہوتی ہے دعا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اس میں یہ ہے تو ڈیڑھ سطر کی دعا، لیکن یاد ہوتے ہوتے ایک زمانہ گزر جاتا ہے، شاید اس میں اعظم کی موجودگی کا اثر ہے اس میں. تو میری تجویز یہ ہوگی کہ اسے لکھ لیجئے، جب آپ ازبر آپ کو ہو جائے تو بھی اسے لکھ لیجئے، اس میں غلطیاں کیجئے گا کہیں. یہ جو تھیلی پر تحریر تھی اس سے مجھے ایک قصہ یاد آ گیا کہ اکبر اعظم کی پیدائش بڑے نامساعد حالات میں ہوئی تھی عمر کوٹ کے مقام پر. یہ عمر کوٹ اب سندھ کے اس حصے میں ہے جو پاکستان کے پاس ہے, اور یہ وہ وقت تھا جب ہمایوں کے پاس اس مڈ وائف جس نے اس کی پیدائش میں ہیلپ کی تھی اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو ایک آخری انگوٹھی ہمایوں کی انگلی میں رہ گئی تھی, تو وہ انگوٹھی اس نے اس خاتون کو دے دی تھی یہ کہہ کے کہ زندگی میں اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا. اس کے بعد ہمایوں کو ایران میں پناہ لینی پڑی, وہاں کافی دیر رہا, وہاں پھر دوبارہ تیاری کر کے آیا اور اس نے تخت پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہندوستان کے تخت پر. لیکن اس سارے پروسیس کا نتیجہ نکلا کہ اکبر کو تعلیم نہ دلائی جا سکی. ایک بڑا جان نثار جنرل تھا ہمایوں کا بیرم خان, یہ جینیس تھا یہ شخص, لیکن انفارچونیٹلی تعلیم یافتہ نہیں تھا. بیرم خان کو ان حالات کے جبر کے تحت اکبر اعظم کا اتالیک مقرر کیا گیا تھا. بیرم خان ہی نے اکبر اعظم کو سکھایا جو کچھ فنون حرب و ضرب, تلوار زنی اور سپہ گری کے دوسرے فنون, اس میں وہ بیرم خان طاق تھا اور جینیس تھا وہ شخص, لیکن دوسری قسم کی تعلیم نہ دے سکا کیونکہ خود بھی وہ بے بہرا تھا اس سے. اکبر اعظم بہت ہی کم عمر میں ہمایوں کے مر جانے کے بعد تخت پر بیٹھا, اور بیرم خان نے بڑی وفاداری کا ثبوت دیا, اکبر اعظم کو تخت پہ بٹھا کے اس کا تعلیق خود بنا اور حکومت کو اس نے, جب تک کہ اکبر سن بلوغت کو نہیں پہنچا وہ حکومت کے امور دیانداری سے بیرم خان چلاتا رہا. تو بیرم خان کی اس طاقت کی وجہ سے دربار میں جیلیسیز بہت تھی. اکبر اعظم 14 سال کی عمر میں تخت پہ بیٹھا تھا, درباری مختلف سازشیں کرتے رہتے تھے, اکبر اعظم کے کان بھرتے تھے. جب یہ بڑا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اصل بادشاہ تو بیرم خان ہے, اور وہ اتنی طاقت پکڑ گیا ہے جب چاہے گا تو مجھے اٹھا کے پٹخ دے گا. تو اکبر اعظم اپنی ناتجربہ کاری کی بنا پر ان کی باتوں میں آ گیا, اور اکبر اعظم نے بیرم خان سے کہا کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ حج کو چلے جائیے. سواروں کا ایک دستہ دیا گیا بیرم خان کو اور بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا حج کے لیے. جب بیرم خان گجرات کاٹیاوار کے قریب پہنچا تو رات کو چھاپا مار کے اسے قتل کر دیا گیا. بیرم خان تو قتل ہو گیا لیکن اکبر اعظم کو بعد میں بڑا شدید صدمہ ہوا اس بات کا, اور اکبر اعظم نے اپنے اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے, احساس جرم کو مارنے کے لیے, بیرم خان کا ایک بیٹا تھا عبد الرحیم اس کو اپنا لیا, اور اسے شہزادے کی طرح شاہی محل میں رکھ کے نہایت اعلی قسم کے استاد اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے رکھ دیے. تو عبد الرحیم نے شاہی محل میں شہزادے کی حیثیت سے تعلیم بھی پائی اور تربیت بھی پائی. چونکہ باپ جینیس تھا اور تعلیم ہوئی شاہی محل میں, تو عبد الرحیم اپنے باپ سے بھی زیادہ بڑا جینیس نکلا. اس میں علم و ادب کا ذوق بہت تھا, فنون سپہ گری کا بھی ماہر تھا. تو جب وہ بڑا ہوا تو اکبر اعظم نے اس کو خانہ خانہ کا خطاب دیا, تاریخ میں تاریخ اسے خانہ خانہ کے نام سے جانتی ہے. بہت جینیس شخص تھا. تو ایک رات وہ سفر کر رہا تھا, رات کو پڑاؤ جنگل میں اس نے ڈالا, تو آدھی رات کو جنگل کے ویرانے میں اور رات کے سناٹے میں ایک آواز گونجی جو بہت ہی خوبصورت لے سے فارسی کی ایک ربائی پڑھ رہا تھا. اور چونکہ میرے اندر حصے لطیف ہیں نہیں اس لیے اچھی چیزیں یاد نہیں رہتی, اس کا ایک بند ہی مجھے یاد ہے اس ربائی کا. وہ ربائی اس طرح کی تھی کہ منم کے ہر جا رسید خیمہ زد بارگاہ ساخت, کہ بادشاہ جہاں بھی جاتا ہے جنگل میں صحرا میں ویرانے میں اس کے تو صرف خیمے گاڑے جاتے ہیں اور دربار سج جاتا ہے. وہ رباعی پوری یوں تھی کہ بادشاہ کہیں بھی چلا جائے، کسی حالت میں بھی ہو، بادشاہ بادشاہ ہی رہتا ہے، تو اس کے در پر مانگنے والوں کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا. اس رباعی کا پورا مطلب ایسا تھا. تو یہ ایک اس کا بند تھا کہ منم کے ہر جا رسید، خیمہ زد و بارگاہ ساخت. وہ اتنی خوبصورت لے میں کسی نے یہ رباعی گائی تھی کہ عبد الرحیم خان خانہ نے سپاہیوں سے کہا کہ جو شخص پڑھ رہا ہے اسے بلا کے لاؤ، پکڑ کے لاؤ میرے پاس. لائے تو وہ ایک بھیک منگا، فقیر تھا. تو خان خانہ نے کہا کہ یہ تم رات کے سناٹے میں اس وقت آدھی رات کو جنگل میں کیا کر رہا ہو؟ تو اس نے کہا مجھے اطلاع ملی تھی کہ ایک بادشاہ ادھر سے گزر رہا ہے، تو آپ کے خیمے اور ان کی لائٹ دیکھ کر میں آ گیا اور میں سزا لگا رہا تھا. تو خان خانہ نے سونے کے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکالی اور اس کے حوالے کر دی، لے لو. اگلی رات جب پڑاؤ ڈالا، پھر آدھی رات ہوئی، تو پھر وہی آواز گونجی سناٹے میں. خان خانہ نے پھر اسے بلوایا، ایک تھیلی اور دے دی. تیسری رات بھی یہی قصہ پیش آیا. چوتھی رات خان خانہ اس آواز کے انتظار میں ساری رات جاگتا رہا. جب صبح تک آواز نہیں آئی تو اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ تلاش کر کے لاؤ، یہ کہاں گیا فقیر. سپاہیوں نے تلاش کیا، آ کے کہا کہ صاحب تو کہیں نہیں ملتا، غائب ہو گیا. اس نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ بدبخت بہت کمزرف تھا، تین تھیلیوں ہی پر ٹل گیا. میری تو سات پڑاؤ تھے، میں نے سات تھیلیاں اس پہلی رات ہی علیحدہ کر کے رکھ لی تھی، کسے دے دوں گا؟ تو اپنی کمزرفی پہ صرف تین تھیلیوں ہی میں بھگت گیا. تو یہ دعا پڑھنے والا بھی کچھ اس تھیلی پر وہی میسج اس کو ملا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے. تو رب سے مانگتے وقت ہم کمزرفی کا ثبوت دے جاتے ہیں، رب کا ظرف تو بہت وسیع ہے. انسان لیتا لیتا تھک جاتا ہے، وہ دیتا ہوا نہیں تھکتا. یہ اور بات ہے کہ ہماری خواہشات ہی اتنی چھوٹی ہیں کہ وہ رب کے سامنے بیان بھی کیا کرے انسان. ہم مانگتے ہی رب سے دنیا ہے. تو یہ آج یہ دعا تو آپ کی خدمت میں پیش کر دی میں نے، جس کے لیے مجھے پیسٹر کر رہے تھے آپ ایک لمبے عرصے سے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی خواہشات پوری کر دے. کسی غیر ملک سے ایک سوال ہے کہ ان یور لاسٹ لیکچر آئی ہرڈ آن دا نیٹ یو سیڈ دیٹ نتھنگ ایکسٹرا ورڈ کین بی سیڈ وائل آفرنگ پریئر. اس سے آگے انہوں نے ایک مثال کوٹ کی ہے، آئی ہرڈ اور ریڈ دیٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ڈو دعا سیون ٹائمز سیون اوکیزنز وائل آفرنگ پریئرز. اس کے سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ دعا اور نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزیں یہ دونوں مختلف ہیں. نماز کی قید اور حدود تکبیر اولی سے لے کے سلام پھیرنے تک ہے. جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں تو اس سلام پھیرنے کے بعد ہم دعا خواہ ایک بار مانگیں، سات بار مانگیں یا تین بار مانگیں، وہ نماز کے اندر شمار نہیں ہوگی، وہ آؤٹ سائڈ دی پریئرز ہے. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر ہم پر پابندی ہوتی ہے کہ ہم نماز کے فرائض، اس کی سنت اور اس پہ عمل کریں، جس طرح سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد کم سے کم تین آیات پر مبنی سورہ پڑھی جائے، کم سے کم تین آیات یا اس سے زیادہ پڑھی جائے، اس کے بعد پھر تکبیر کہنا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، تحیات میں بیٹھنا، یہ سب پابندیاں ہیں. اور اس کے اندر جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم ایک لفظ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے. اگر کہیں کسی وجہ سے تکلیف ہوئی ہمارے جسم کے کسی عضو میں، حالت قیام میں آتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے یا تحیات میں بیٹھتے ہوئے، اور ہماری زبان سے بآواز بلند یا پورا لفظ اف کا نکل گیا، تو نماز نہیں ہوگی، ہمیں لوٹانا ہوگی نماز. لیکن دعا سلام پھیرنے کے بعد مانگی جاتی ہے، وہ ہم چاہے جتنی بار دل چاہے مانگ لیں، اس میں کچھ بھی کہتے نہیں. دوسرا سوال انہی صاحب نے کیا ہے کہ when you say there are thousands of jahans, alams in universe, do the beings inhabiting them follow same religions as us, like Muslims, Christians, Jews, Hindus, or they have different religions? If they have the same religions, does it mean that all prophets were born as many times as they are jahan alams to live in them one by one? Kuch alam aise hain jahan zindagi hai, wo apne rab ki taraf se bheje gaye mazahab par amal bhi karte hain, jaise farishte hain wo allah ki ibadat karte hain, tasbih bayan karte hain. اب یہ سب بات کرنے سے پہلے میں ایک واضح کر دوں چیز، اگرچہ کئی موقعوں پر اس کا ذکر ہوا یہاں، کہ جو مذاہب کا ہم نے ذکر کیا، جوڈائزم ہے، کرسچینٹی ہے، جو آسمانی کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے اتارے گئے ہیں. یہ ایک میسج تھا جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ میسج ایک کلیئر شکل لیتا گیا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رب تعالی کا حکم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی، کہ انسان کو اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے. تو جب رب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں، تو رب تعالی خود بھی یقیناً اس پر عمل کرتا ہے. تو جب انسان ذہنی طور پر اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، تو اس وقت جتنے پیغام اتارے گئے انسان کے لیے، وہ اس وقت کے انسان کی ذہنی سطح کے مطابق تھے. اسی لیے وہ کم سبسٹینس اپنے اندر رکھتے تھے، لمیٹڈ سبسٹینس تھا اس کا. جوں جوں انسان ذہنی ارتقا میں آگے بڑھتا چلا گیا، اس کا ذہنی ارتقا ہوتا چلا گیا، تو میسج زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتا چلا گیا. زبور اتاری گئی، تورا اتاری گئی جسے ہم تورات کہتے ہیں، پھر بائبل آئی، یہ زورا تورا بائبل، اور آخر پر قرآن پاک. یہ سب ایک ہی میسج لیے ہوئے ہیں، ایک ہی میسج کی کنٹینیوٹی ہوئی ہے. جتنے رسول، پیغمبر اور نبی تشریف لائے دنیا میں، وہ ایک ہی پیغام کی کنٹینیوٹی لیے ہوئے تھے. تو تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جب اسلام نازل ہوا، اس کا نام اسلام رکھا گیا. اسی طرح کتابوں کی تکمیل ہوئی قرآن پاک پر. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں وہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں جو زورا، تورا اور بائبل، ان تینوں کتابوں میں بھی ہیں. وہی قصے بیان کیے گئے ہیں، وہی میسج ہے. ہمیں جو فرق محسوس ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہے. ہم نے چونکہ گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا کتابوں کا، زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ توحید ہے. ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. ہم ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے آنے والے تمام پیغمبروں پر. پھر ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے قرآن پاک پر کہ وہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اور اس سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر. یہ ہم اقرار تو کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہمارے ذہن سے اکثر محو ہو جاتی ہے، اور ہم انجانے میں نیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کتابوں کو. فرق یہ ہے کہ وہ جتنے بھی رسول، پیغمبر اور نبی تشریف لائے اس دنیا میں، وہ صرف اسی قوم کے لیے تھے جہاں وہ اتارے گئے، کیونکہ وہ لمیٹڈ پیغام تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے، عالمین ہے لفظ، وہ تمام عالموں کے لیے بھیجے گئے تھے. رحمت للعالمین، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. اسی طرح کتاب تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ وہ لیتے ہیں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں. یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں. تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جو پیغمبروں کا لکھا، وہ انگریزی تھوڑی میرا خیال ہے جلدی میں اس کو پراپر وہ تحریر نہیں کر پائے، کہ وہ جو جاننا چاہتے ہیں کہ جو پیغمبر یہاں تشریف لائے، جو پیغام لے کر آئے، کیا وہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو دوسرے عالموں میں جہاں اگر آبادی ہے تو وہ رہتے ہیں. تو وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ پیغمبر جتنے بھی اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، سب کے سب لوکلائزڈ تھے، اپنے اپنے قوم کے لیے تھے. تبھی قرآن نے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، وہاں یا بنی اسرائیل ان کو مخاطب کیا گیا، اسے ایک پرٹیکولر قوم کے لیے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. تو جہاں جہاں یہ پیغام پہنچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور یہ پیغام دیا، تو یہ تمام انسانوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور اس کے آخری نبی ہیں. اسی طرح کتابوں کی بات جب ہوتی ہے، تو جہاں جہاں کسی کے علم میں یہ آئے کہ یہ کتاب نازل ہوئی، اس پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک پر ایمان لے آئے کہ یہ آفاقی کتاب ہے، ڈیوائن بک ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. تو یہ جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ ہی کے بتائے ہوئے پیغام پر عمل کرتے ہیں، لیکن سرکشی کی ہے انہوں نے کہ جب ان کے پاس آنے والا میسج، جس کو یہ تسلیم کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس ایک سپرسیڈڈ میسج موجود ہے، اس کو سپرسیڈ کیا ہے قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نازل ہوا. تو اللہ کا نازل کیا ہوا پیغام انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے، یہ ان کی سرکشی ہے، اس کی سزا انہیں ملے گی. اسی لیے ان سے سزا ہونے والی نیکیاں، یہ جو نیکیاں کرتے ہیں، رب کسی کی نیکی اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا، اس کا اجر ان کو دنیا ہی میں تمام تر دے دیا جائے گا. آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے پیغام سے سرکشی کی ہوئی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس پیغام کی یہ پیروی کر رہے ہیں، جس مذہب پر یہ چل رہے ہیں، وہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمارا اپنا ایمان خطرے میں آ جائے گا. کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ کتابیں اللہ ہی کی نازل کی ہوئی ہیں اور وہ سچی کتابیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، لیکن بائبل ایسا جو اتاری گئی تھی وہ سچی ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لندن میں جہاں میرا گھر ہے، اس کے پڑوس میں میرے ارد گرد سب انگریز رہتے ہیں وہاں، اور اتفاق یہ ہے کہ میں اکلوتا وہاں اس پورے ایریا میں ایک اکلوتا مسلمان ہوں. تو ہر کرسمس پر اگر میں یو کے میں ہوں، تو میں اپنے پڑوسیوں کے یہاں ان کے دستور کے مطابق چاکلیٹ کے پیکٹ بھیجتا ہوں وتھ کرسمس کارڈ. ایک یا دو سال تو وہ کچھ نہیں بولے انگریز، جب تیسری بار بھیجا تو ایک انگریز میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ ہر سال ہمیں تمہاری طرف سے پیکٹ آتا. کہ یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو. الحمدللہ. تو پھر تم کرسمس کیسے مناتے ہو؟ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ہو تمہیں تو نفرت کرنی چاہیے، یہ ان کے ذہن میں. تو اس سے میں نے کہا کہ بھائی میں مسلمان ہوں اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں تم سے زیادہ مناتا ہوں، کیونکہ میں بڑا لاؤڈلی پروکلیم کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے اور وہ صاحب کتاب تھے، ان پر کتاب نازل بھی تھی. اب وہ کتاب بھی سچی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف تمہارے نبی تو نہیں ہیں, میرے بھی نبی ہیں, میں بھی ان کو سچا مانتا ہوں. تو جب میں ان کو سچا مانتا ہوں تو ان کی پیدائش کی خوشی منانا میرے لیے تو کوئی بری بات نہیں ہے. وہ بات اس کو ہضم نہیں ہوئی تھی, جس طرح اس نے مجھے وائڈ آئی ایکسپریشن دیا اس بات پر, آنکھیں پھاڑ کے اس نے دیکھا کہ کیا کہہ رہا ہے. تو اسے پھر میں نے ایکسپلین کیا کہ میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں سچے دل سے اس بات پر ایمان نہ لے آؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر اور بائبل اور تورا اور زورا یہ سب آسمانی کتابیں ہیں, اللہ ہی کی طرف سے بھیجی ہوئی. وہ بہت دیر میرے پاس خاموش بیٹھ کے سوچتا رہا کچھ اور زمین کو دیکھتا رہا. اس کے بعد اسے شکریہ ادا کیا اور چلا گیا. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک فرق ہمیں اپنے ایکسپریشنز میں لانا پڑے گا جو ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں. یہ شاید آپ لوگوں کے لیے بڑا دھچکا لگا اس بات کا کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ کرسمس میں بھی منا سکتا ہوں. وہ کرسمس منانا نہیں ہے, میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشی منا رہا ہوں. جب میں انہیں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے تو ان کی پیدائش کی خوشی منانے میں کیا حرج ہے؟ میں اگرچہ وہ ظاہر نہیں کرتا کہ نئے کپڑے پہن کے اور وہ چرچ میں چلے جاؤں خوشی منانے, وہ نہیں ہے. میرا اپنا طریقہ بحثیت مسلمان کے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ ہم جیسے بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی ٹھیک کرنے کی فکر تجھے رہتی ہے, تو مجھ جیسے انسان کو بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی نہ بگڑا رہ جاؤں دنیا میں. تو اس کے لیے تو نے اپنے کتنے نبی بھیجے, یہ ہم ہی نالائق تھے کہ ان کی قدر نہ کی. میرا خوشی منانے کا تو یہ طریقہ ہے کہ رب کے حضور نماز پڑھ کے میں اس سے یہ عرض کر دوں اور اپنی نالائکی کا اعتراف کر لوں کہ تو تو ہمیشہ مہربانی کرتا ہے میرے ساتھ, یہ میں ہی نالائق ہوں کہ میں کچھ سنبھلتا نہیں. جب آپ سے کوئی کرسچن بات کرتا ہے تو بجائے اس کی کہ اس کو آپ دور دوڑائیں, اپنے آپ سے دور کر دیں یہ کہہ کے کہ دور ہٹ کے بات کرو ہم پلیز ہو جائیں گے, اس طرح لوگ مسلمانوں سے دور بھاگتے ہیں. جب کوئی ہمارے قریب نہیں آئے گا تو سیدھی راہ کو کیسے پکڑے گا؟ یہ تو اہل کتاب ہیں جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے, اور یہ وہی اہل کتاب ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہاں اہل کتاب میں کچھ صاحب علم ہیں. رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے. تو ہمارے یہاں تو اولیاء کرام نے کفار اور مشرکین کو اپنے آپ سے دور نہیں دوڑایا, ان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا, بلکہ ان کو اپنے قریب بلا کے اپنے ذاتی کردار سے, پرسنل ایگزامپل سے ان کو مسلمان کر لیا. انڈیا میں کیا ہوا جہاں آپ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کیا میتھڈ اپنایا تھا, جہاں آپ خواجہ غریب نواز صاحب نے کیا میتھڈ اپنایا, بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کیا میتھڈ اپنایا, یہی میتھڈ تھا. انہوں نے کفار کو اور مشرکین کو مسلمان کیا تھا اور اپنے ارد گرد اکٹھا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ چونکہ ہندو بڑی شدت سے نفرت کرتا ہے مسلمان سے, وہ کبھی بھی نہ ٹکنے دے انہیں. تو ایک تو انہوں نے اپنی ظاہری حالت سادھو کی سی بنائی, پھر ہندو اپنی دنیاوی مسائل لے کر جب ان کے قریب آیا یہ دیکھ کے کہ ان کی حالت سادھو کی سی ہے تو یقین یہ بھی رب کے حضور دعا کرتے ہوں گے, تو ان کے لیے دعا کی رب تعالیٰ کو اپنا, چونکہ پیغام پھیلانا مقصود ہے تو رب تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول کی, لوگوں کے مسائل حل ہوئے, تو وہ لوگ عقیدت اور محبت سے پاس آنے لگے کہ ان سے ہمیں فائدہ ملتا ہے. تو جب قریب آئے تو ان کا ذاتی کردار اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پھر مسلمان ہوتے چلے گئے. یہی میتھڈ انہوں نے یوز کیا ہے. انہوں نے تو کفار اور مشرکین کے لیے استعمال کیا, ہم اہل کتاب کو دور دوڑا دیتے ہیں ان باتوں سے, اس سے دین کی خدمت نہیں ہوتی بلکہ نقصان ہوتا ہے. ان لوگوں کو اپنے قریب بلائیے جیسے کہ 1400 سال پہلے مسلمان کرتے رہے ہیں. ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں, وہ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, ایک فتح کے بعد یہ غالباً حضرت عمر بن عاص تھے, ان کے ساتھ بہت کم فوج رہ گئی تھی, ایک شہر فتح کیا اور دستور کے مطابق اعلان کر کر دیا فوجوں میں اور وہاں کے شہریوں میں بھی کہ جو ہم پر تلوار نہیں اٹھاتا اسے امان ہے، کوئی فوجی کسی کے گھر میں جا کے لوٹ مار نہیں کرے گا، کسی عورت بچے اور بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں کرے گا کوئی فوجی. اور شہریوں سے کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی شکایت ہو تو فوری طور پر میرے سامنے لائی جائے. تو ایک دن دو عیسائی خواتین نے آ کے شکایت کی کہ صاحب آپ کے فوجی ہمارے گھر گھس آئے تھے رات اور ہماری بے حرمتی کر دی ہے. انہوں نے اس کی تحقیق کی، الزام ثابت ہو گیا. باوجود اس کے کہ فوج بہت کم تھی اور اپنے مرکز سے کئی ہزار میل دور تھے، آپ نے عیسائی عورتوں کے شکایت پر اپنے ان دونوں سپاہیوں کی گردن اڑا دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شہر میں بسنے والے عیسائی دھڑ دھڑ مسلمان ہونے لگے. میں نے یہیں پر یروشلم کا قصہ سنایا تھا آپ کو. تو جب ہم کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر نتائج بڑے مثبت ہوتے ہیں، اور جب ہم دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو جواب میں نفرت ملتی ہے، کوئی قریب نہیں آتا ہمارے، اور جب قریب نہیں آئے گا تو مسلمان نہیں ہوگا. اللہ کا پیغام اگر ہمیں پھیلانا ہے تو ہمیں محبت کا اظہار کرنا پڑے گا غیر مسلموں کے ساتھ بھی اور گناہگاروں کے ساتھ بھی. وہ تو آپ کرتے ہیں، اس لیے یہاں جمع ہیں، ورنہ میرے مجھ گناہگار کے ارد گرد کہاں جمع ہوتے آپ. انشاءاللہ تعالی باقی دعائیں اور یہ سوال جو رہ گئے کچھ اس کا انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے اگر زندہ رہا تو ملاقات ہوگی اور اس میں بات کریں گے.